الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر 24 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے چار باتیں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک, مشورے کا معمول رکھنا. نمبر دو, آپس میں الفت محبت اور اتفاق و اتحاد سے رہنا. نمبر تین, اپنے معاملات بالکل صاف رکھنا, معاملات صاف بھی ہوں شریعت کے مطابق بھی ہوں. نمبر تین, حسن معاشرت کا اہتمام کرنا, یعنی آدمی جہاں بھی رہے اچھے انداز سے رہے اور ایسے انداز سے رہے کہ اس سے دوسروں کو راحت ملے, سہولت ہو, آسانی ملے, اور کم سے کم اتنا تو ضرور ہی کرے کہ اپنی ذات سے نہ کسی کو تکلیف نہ دے. یہ ہے حسن معاشرت, یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے, ان پر بھی عمل کرنے کا حکم ہے اور ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. عرصہ دراز سے مسلمانوں میں ایک غلط فہمی جان بوجھ کر یا جہالت کی بنا پر یا غلط فہمی کی بنا پر یہ بیٹھ گئی ہے کہ دین تو بس نماز روزہ ادا کرنے کا نام, بس نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, حج کر لو, زکات دے لو, کچھ تسبیحات پڑھ لو, کچھ تلاوت کر لو, اللہ اللہ خیر سے. اس کے بعد معاملات کیسے ہیں, جائز ہیں, ناجائز ہیں, حرام ہیں, ناجائز ہیں, کوئی پرواہ. رہن سہن کیسا ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, اس کی وجہ سے دوسروں کو نہ تکلیف پہنچ رہی ہے, بیوی شوہر کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہی ہے یا شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, ماں باپ اولاد کی حق تلفی کر رہے ہیں, اولاد ماں باپ کی حق تلفی کر رہی ہے, نافرمانی کر رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں. آپس میں محبت ہے تو مطلب کے لیے ہے, اپنی غرض کے لیے ہے, اگر وہ غرض پوری ہو رہی ہے تو پھر تو غیر بھی سگے بھائی بہن کی طرح ہے اور نہیں تو سگے بہن بھائی بھی دشمن کی طرح ہے. اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے بعض دفعہ کہ بس میں تو اتنا عقل مند ہوں, ہوشیار ہوں, سمجھدار ہوں, ٹرین میں کھا رہا ہوں، مجھے کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو وہ لے جو بے وقوف آدمی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے مشورہ لینے؟ غرض کے ان باتوں کو دین نہیں سمجھا جاتا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لوگوں نے دین سے خارج سمجھا ہوا ہے، تو بھی یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر دو باتوں پر خاص طور سے زور دیتے رہے کہ بھائی اپنے معاملات صحیح رکھو، معاملات کو صحیح رکھنا، معاملہ صحیح کرنا، زبان دے کر اس کی پابندی کرنا، یہ بھی سراسر دین ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، اور فقہ کے اندر اتنی موٹی موٹی دو جلدیں ہیں، اتنی موٹی موٹی دو جلدیں ہیں جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں سارے معاملات ہی معاملات ہیں، اس کا نام ہے ہدایت۔ ہدایت کی چار موٹی موٹی جلدیں ہیں اور بڑے سائز کی ہیں، فل سائز کی ہیں۔ پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہے، دوسری جلد میں نکاح و طلاق کا ذکر ہے، نکاح و طلاق بھی معاملات میں سے، اور تیسری جلد میں خرید و فروخت، کرایہ پر دینا دینا، سود کا لین دین، سودی معاملات، گروی رکھنا، کسی کے پاس کوئی اپنی قیمتی چیز رکھ کر اس کے بدلے میں اس سے قرض لینا، جس کو رہن کہتے ہیں، زراعت کے مسائل، باغبانی کے مسائل، اور آدمی اگر قاضی بن جائے، جج بن جائے، تو عدالت کے مسائل۔ اتنی موٹی موٹی دو جلدوں میں یہ مسائل لکھے، اور فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے نچوڑ کا نام، قرآن کریم کی شرح حدیث شریف ہے اور قرآن و حدیث کی تشریح فقہ کی صورت میں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ مدون فرمایا ہے، مرتب فرمایا ہے، کتابی شکل میں جمع فرمایا ہے، اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، انہیں کا نچوڑ یہ ہدایہ بھی ہے۔ ان سے پوچھا، حضرت آپ نے فقہ میں تو بہت ساری کتابیں لکھ دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سارا فقہ آپ نے مدون فرما دیا، لیکن زہد کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی آپ؟ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے، زہد اس کا نام ہے کہ انسان دل سے طالب دنیا نہ ہو، طالب آخرت ہو، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا طالب ہو، دنیا کا طالب ہو، اس کا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی فکر میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہو، آخرت میں رغبت رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں زہد۔ انہوں نے عجیب جواب دیا، تو یہ میں نے کمانے کھانے کے مسائل تو اتنے سارے لکھے ہیں، یہ تو کتاب الزہد ہے، ہندو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا طالب ہوگا اور دنیا سے اپنا دل ہٹائے گا تو وہ ان مسائل پہ عمل کر لے، زاہد بن جائے، خرید و فروخت کے مسائل اس کی شریعت کے مطابق ہو جائیں، جائز معاملات کریں، ناجائز معاملات سے بچیں، اسی طرح کرائے کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے باقی معاملات ہیں، بس یہ معاملات اپنے درست کر لو، بس تم زاہد ہو. کیونکہ زاہد وہ نہیں ہے جو حرام کھائے، زاہد وہ نہیں ہے جو ناجائز معاملات کرے، وہ زاہد نہیں ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے، زاہد وہ نہیں جو زبان دے کر کے مکر جائے اور زبان کا کوئی پاس ہی نہ کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، کم تولے، کم ناپے، ایسا آدمی طالب دنیا ہے، وہ زاہد نہیں ہو سکتا. تو جو آپ دیے کہ میں نے یہ جو مسائل لکھے ہیں، حلال کے، حرام کے، جائز کے، ناجائز کے، صفائی معاملات کے، بس یہی کتاب الزہد ہے، اس پہ عمل کر دو، زاہد بن جاؤ. معاملات کی صفائی پر حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سارے لوگوں زور دیتے رہے. ایک اپنی معاشرے صحیح کرنے پر زور دیتے رہے، کیونکہ حضرت کے زمانے میں بہت سے عبادت گزار اور بہت سے اللہ والے اور بہت سے نیک، بس وہ دین سمجھتے تھے نماز روزے، تو نماز روزہ صحیح کر لو بس پھر اللہ والے ہو، تم چاہے چوری کرو، چاہے ڈاکہ ڈالو، پھر چاہے حرام کھاؤ، چاہے حلال کھاؤ، پھر چاہے کسی کی زمین پہ قبضہ کرو، پھر چاہے کسی سے زبان دے کر کے زبان کا وعدہ پورا مت کرو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اور بعد میں بھی ان کے جو خلفاء، ان کے بعد جو ان کے خلیفہ ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے بعد جو ان کے خلیفہ ہوئے، وہ بھی اپنی مثال تک یہی بات فرماتے رہے. اس کی یہ کتاب بھی حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی، دیکھو اس کی بھی حضرت نے 24ویں روح کے اندر دیکھو یہ چار باتیں ذکر فرمائی ہیں، اور یہ چاروں باتیں ایسی ہیں کہ بعض تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، الحمدللہ کہ بھائی اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، سب جانتے ہیں، ساری دنیا اس کو صحیح کہتی ہے، لیکن عمل کرنے والے کتنے؟ ہزاروں میں کوئی ملے گا آپ، جن میں بہن بھائی تو سب میں اتفاق و اتحاد ہے، الفت ہے، محبت ہے، دوست احباب ہیں تو ان میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، الفت ہے، محبت ہے، کوئی جماعت ہے تو اس کے اندر اتفاق ہے، اتحاد ہے، باہمی الفت اور محبت ہے. شاید و نادر آپ کو کہیں ایسی چیزیں ملیں گی، ورنہ بیشتر تو نہ اتفاقیاں، لڑائیاں، جھگڑے، نہ اتفاقی عام. ہم جانتے ہیں کہ بھائی اتفاق بلا شبہ ضروری ہے، ساری دنیا اس کے ضروری ہونے پر اور اس کے اچھا ہونے پر متفق، لیکن عمل کرنے والے ہزاروں لاکھوں میں کوئی. اس کی وجہ یہ کہ ہم جانتے تو ہیں عمل نہیں ہے، جانتے تو ہیں کہ اتفاق و اتحاد بہت ضروری ہے، لیکن وہ اتفاق و اتحاد کے لیے سب سے پہلے توازن ضروری ہے. اگر دو آدمی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو دونوں کے توازن شرط ہے. جب دونوں میں توازن ہوگی تو دونوں میں اتفاق ہوگا، توازن نہیں ہوگی تو اتفاق نہیں ہو سکتا. اور آج کل تکبر کا دور ہے، آج کل تکبر زیادہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور جہاں تکبر ہو کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ متکبر کہتا ہے میری رائے چلے گی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل غلط ہے، اور دوسرے بھی کہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل غلط ہے. اب بتاؤ اتفاق ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور متوازی یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، آپ بڑے میں چھوٹا، دوسرا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے میں چھوٹا، دونوں میں محبت، دونوں میں ادب، دونوں میں ایک دوسرے کے احترام، اور دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اتفاق آیا کہ نہیں آیا؟ تو اتفاق کی جڑ ہے توازن، جہاں توازن ہوگی وہاں اتفاق ہوگا، جہاں تکبر ہوگا وہاں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. تو تکبر زیادہ ہے اس لیے اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، میں بیوی میں اتفاق نہیں ہے، اولاد میں، ماں باپ میں اتفاق نہیں ہے، دوست احباب میں اتفاق نہیں ہے، رشتے داروں میں اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ تکبر بہت ہے، ہر ایک میں تقریباً تکبر ہے الا ماشاء اللہ. لیکن مشورہ کر کے کام کو انجام دینا چاہیے، یہ چیز ایسی ہے کہ بہت ہی کم مسلمانوں کو معلوم ہے، جو علماء ہیں، سنا ہے ان کو تو معلوم ہے، لیکن عام طور پر عام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ اہم امور کے اندر مشورہ کر کے کرنا چاہیے، مشورہ کرنے کا معمول ہونا چاہیے. جبکہ قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے جگہ جگہ مشورے کا حکم دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرات خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے، وہ صحابہ و تابعین اور علماء امت کے معمولات میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن حدیث میں اس کی ترکیب ہے، ترغیب ہے، تاکید ہے. لیکن بہت سے مسلمان اس سے ناواقف ہیں، اور بعض مسلمان ہوئے ہیں جن کو معلوم بھی ہے تو اس پر عمل نہیں ہے. تو حضرت نے دیکھو یہاں پر مشورے کا ذکر فرمایا، ایسے معاملات کی صفائی کا ذکر فرمایا، اور حسن معاشرت کا ذکر فرمایا، کہ چاروں عمل جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں. یہ مشورہ، باہمی اتفاق و اتحاد، الفت اور محبت، معاملات کی صفائی اور حسن معاشرت، ان چاروں کو حضرت نے ایک جگہ ذکر فرما دیا، کیونکہ ان چاروں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. جہاں اتفاق ہوگا وہاں مشورہ بھی ہوگا، وہاں معاملات کی صفائی بھی پہلے سے ہوگی، وہیں حسن معاشرت بھی پائی جائے گی. اور جہاں محبت نہیں ہوگی تو وہ نہ ہوگی، حسن معاشرت نہ ہونے کی وجہ سے اور معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے الفت و محبت نہیں ہوگی. جب یہ نہیں ہوگی تو مشورہ کہاں سے ہوگا، لہذا وہ بھی نہ ہوگا. اس مناسبت سے حضرت نے چاروں کو یہاں پر ذکر کیا. تو آج انشاءاللہ مشورے کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ سیکھ جائیں گی. ایک بات تو گزشتہ منگل کو عرض کر دی تھی، وہ ایک اصولی بات تھی، دوبارہ بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. وہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کا خلاصہ ہے کہ جب تک اپنے ضابطے میں اپنے بڑے رہیں، بڑے موجود رہیں دنیا میں، تو اہم امور میں ان سے مشورہ لیا کریں، اور جب ضابطے میں کوئی اپنا بڑا نہ رہے تو اپنے ہم عمروں سے مشورہ لینا چاہیے، لیکن مشورہ کر کے کام کو کرنا چاہیے. اور اگر اپنے ہم عمر بھی باقی نہ رہے اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو، ظاہری اعتبار سے جو چھوٹے ہیں ان سے مشورہ کرو. یہ خلاصہ ہے، اسی کی میں نے تفصیل بیان کی تھی گزشتہ منگل. مشورے کے متعلق ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کن باتوں میں مشورہ کرنا چاہیے اور کن باتوں میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ بس ہر بات میں مشورہ، ہر بات میں مشورہ، ہر بات میں مشورہ، ایسا نہیں. اس میں بھی حدود ہے، اس میں بھی تفصیل ہے کہ کن کاموں میں مشورہ ہوگا، کن کاموں میں مشورہ نہیں ہوگا. تو جو احکام قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یا جن کاموں سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، چاہے ان کا ذکر قرآن شریف میں ہو، چاہے حدیث شریف میں ہو یا فقہ کے اندر ہو، اس کے حکم کے بجا لانے میں یا کسی گناہ سے بچنے میں کوئی مشورہ نہیں، اس میں مشورہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جس کا چیز کا حکم دے دیا بس وہ تو کرنا ہے، اس میں کرنے نہ کرنے کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں. جیسے کوئی نماز کے بارے میں مشورہ کرے کہ میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں، تو اگر وہ عاقل بالغ مرد ہے یا عورت ہے تو بھائی اس کو اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، نماز تو فرض ہے. اس میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھا کروں یا نہیں پڑھا کروں، یا روزے رکھا کروں یا نہ رکھا کروں، زکات فرض ہو گئی ہے تو مشورہ کریں میں زکات ادا کروں یا نہ کروں، حج فرض ہو گیا ہے تو یہ مشورہ کریں میں حج ادا کروں نہ کروں. اس میں کیا ہے کہ مشورہ بھائی، تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے. یہ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو مشورہ کریں کہ میں جھوٹ بولا کروں یا چھوڑ دوں، یہ غیبت کے بارے میں مشورہ کرنے لگے کہ میں غیبت کیا کروں یا نہ بچا کروں. یہ خدا نخواستہ وعدہ خلافی کرنے کی عادت ہے, کم تولنے کی عادت ہے, کم ناپنے کی عادت ہے, عادت نہیں ہے ویسے ہی ایک مسئلہ ہے. ایک کم تولنے کی ممانعت ہے, کم ناپنے کی ممانعت ہے, ملاوٹ کرنے کی ممانعت ہے, دھوکہ دینے کی ممانعت ہے, جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے, شراب پینے کی ممانعت ہے, غیبت کرنے کی ممانعت ہے, سب گناہ ہے نہیں, انہیں نواحی کہتے ہیں. اب اس میں تھوڑی کوئی مشورہ ہوا, اچھے سے تو بچو بس خلاص, اس میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. بس یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بس اللہ پاک نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا بجا لاؤ, اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا اپنے آپ کو بچاؤ. یہ باتیں مشورے کی نہیں ہیں. ایک تو یہ بات سمجھ لیں, دوسری باتیں وہ ہیں جو انسان کی فطری اور طبعی ہیں. دوسری باتیں اور دوسرے کام وہ ہیں جو انسان کے فطری اور طبعی ہیں, جیسے کھانا کھانا. اب یہ انسان کی فطرت, بغیر کھائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا, بغیر پانی پیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو جو فطری امور ہیں ان میں مشورہ نہیں ہے. کوئی مشورہ کرے بھائی میں کھانا کھایا کروں یا نہیں کھایا, چھوڑ دو. بیمار ہو تو الگ بات ہے, بیمار کی بات نہیں ہو رہی, سکنوں کی بات. بیمار تو مشورہ کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بھائی میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں, فلاں چیز کھاؤں یا نہ کھاؤں. وہ تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ بیماری کے اعتبار سے پھر وہ بتائے گا کہ تمہارے لیے کھانا کھانا مضر ہے یا نہیں, یا فلاں کھانا کھانا مضر ہے, فلاں چیز کھانا مضر نہیں. یہ شوگر کا مریض ہے تو میٹھی چیزوں سے بچایا جائے گا, لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی بند کر دے گا. وہاں مشورہ ٹھیک ہے, ایک بیماری کی وجہ سے مشورہ کرنا پڑ رہا ہے, وہ بیماری کی وجہ سے مشورہ صحیح ہے. لیکن عام حالات میں کوئی صحت مند ہو, اسے شوگر کا مرض بھی نہ ہو, کوئی اور مرض بھی نہ ہو, کولیسٹرول بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہو اور نارمل ہو, اسے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سونے کے لیے مشورہ کریں کہ جی میں سویا کروں یا سویا کروں, نہیں تو فطری چیز اس میں کہاں کا مشورہ. تو جو فطری امور ہے اور طبی امور ہے جن میں انسان بچپن سے ادا کرتا آ رہا ہے, کرتا چلا جا رہا ہے, کرتا رہے, اس میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں. پھر کن باتوں میں مشورہ ہونا چاہیے؟ اہم امور کے اندر. وہ اہم امور جس کی صراحت قرآن حدیث میں نہیں ہے, ایسے اہم امور میں مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. غیر اہم امور میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جو چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں, کسی سے ملنے چلے گئے, کسی کو بلا لیا, کسی کی دعوت کر دی, کسی کی دعوت میں چلے گئے, تو یہ عام امور کہلاتے ہیں. ان امور میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جو اہم امور ہو, اب چاہے وہ اہم امور حکومت سے متعلق ہو, تو حکومت کے عہدوں پر جو لوگ فائز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مشورہ کر کے کریں. کیونکہ ہمارے اسلام میں جو اسلامی نظام حکومت ہے اس کی بنیاد شورائیت پر ہے, یعنی ایک مجلس شورا بنائی جائے جس میں مملکت کے عقل مند, صحت مند, ہوشیار, صاحب الرائے, ذی علم, اپنے اپنے فن کے ماہر, ملک و ملت کے ہمدرد اور خیر خواہ افراد کو جمع کریں, اور پھر جو بھی نظام حکومت کے سلسلے میں کسی اہم کام میں مشورہ کرنا ہو تو ان سے مشورہ کریں, اور مشورہ کرنے کے بعد جو صاحب منصب ہے وہ ان کی سب سے رائے لینے کے بعد پھر خود بھی غور کر, اور غور کرنے کے بعد جب کسی ایک رائے میں اس کا پختہ ارادہ ہو جائے, چاہے وہ مجلس شورا کی رائے کے مطابق ہو چاہے مجلس شورا کے خلاف ہو, اس کی اپنی رائے ہو, اس کے بارے میں اس کا دل یہ کہتا ہو کہ یہ بالکل بہتر ہے اور صحیح ہے ملک ملت کے حق تو حکم اس کے بعد پھر وہ اس کا ارادہ کر لے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس پہ عمل کر لے. تو نظام حکومت ہمارا شورائیت ہے, مشورے پر ہے, اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ فرمایا کرتے ہیں صحابہ کرام سے, ایسی حضرت خلفائے راشدین کا عمل تھا وہی مشورہ فرمایا کرتے. تو چاہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہو تو حکومت کے جتنے بھی عہدیدار ہیں ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں کے اوپر رہتے ہوئے مملکت کے سلسلے میں جتنے بھی اہم امور ہیں ان کے اندر مشورہ کر کے کرنے کے پاس. اور چاہے وہ ہمارے گھر کا نظام ہو اور چاہے وہ ہماری برادری کا نظام ہو, چاہے وہ ہمارے محلے کا نظام ہو, چاہے وہ ہمارے دوستوں کا نظام ہو, چاہے کسی ادارے کا نظام ہو, سدھارتھ نگر کی دار ہے, فیکٹریاں ہیں, ملیں ہیں, کارخانے ہیں, وہ بھی الگ الگ ادارے, کمپنیاں ہیں وہ بھی الگ الگ ادارے, سب جگہ اس بات کی ترغیب ہے کہ جو بھی اہم کام ہو اس میں مشورہ کر کے کرو. اسی لیے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی وشاورہم فی الامر ونیب امرہم شورا بینہم, کامل مومنین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے. مومنین کاملین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اہم معاملات ہوتے ہیں مشورے سے طے ہوتے ہیں, ان کے اہم معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. جیسے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ روزے بھی رکھتے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, صلہ رحمی بھی کرتے ہیں, سخاوت بھی کرتے ہیں, ایسی اہم امور میں وہ مشورہ بھی کرتے ہیں. وہ سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صحابہ کرام سے حسب سابق مشورے بھی کرتے رہا کریں. یہ عید غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے. غزوہ احد میں, میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پہ مقرر فرما دیا اور فرما دیا بھائی تم یہیں رہنا, فتح ہو یا شکست یہاں سے تم مت ہٹنا. اس کے بعد پھر جنگ ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. جب فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا تو جنگ کے بعد جو بھی مال غنیمت ہوتا ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے اور مال غنیمت کو جمع کر کے اس میں سے ایک حصہ تو اللہ اس کے دخول کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے اور چار حصے مجاہدین کو تقسیم کیے جاتے ہیں. تو جب غزوہ احد میں فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ گیا اور صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ جو دستہ حضور نے ٹیلے پہ مقرر فرمایا تھا انہوں نے دیکھا کہ بھائی جنگ تو ختم ہو گئی, فتح تو ہو گئی, لہذا اب ہم بھی چلتے ہیں نیچے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور سامان جمع کرنے میں, مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ہم بھی ان کی مدد کرتے ہیں. اب ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. مال نے کہا کہ بھائی حضور نے یہ فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم یہیں بیٹھے رہنا, یہاں سے مت ہٹنا, لہذا ہم تو نہیں جائیں گے. دوسرے نے کہا کہ بھائی حضور کا حکم یہ تھوڑی تھا کہ فتح ہونے کے بعد ہی مت آنا, آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ لڑائی ہو تو یہیں بیٹھے رہنا, اب تو جنگ ختم ہو, اللہ نے فتح عطا فرما دے لیا تھا, نیچے چلو. تو اکثر نیچے آ گئے, کچھ وہاں باقی مل گیا. اس وقت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں تھے, وہ اس وقت کافر ہی تھے, وہ بڑے جنگجو آدمی. جب وہ شرط کھا کے بھاگ رہے تھے تو بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھا کیا نہیں, یہ ٹھیک ہے تو خالی پڑا, یہاں سے ایک دستہ لے جا کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل کام نہیں. فوراً انہوں نے جناب ایسے کیا کہ بھاگتوں کو روکا اور وہاں سے گھوم کے آ کر کے اچانک مسلمانوں پر جو میدان جنگ میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ فتح عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی. اور اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی کر دیے گئے اور آپ کا دانت مبارک بھی آپ کا شہید ہو گیا, اور لوہے کی جو خود لوہے کی جو ٹوپی تھی وہ رخسار مبارک کے اندر سے گھس کر کے اسے اندر جا کے ڈاڑ کو توڑ دیا, اور چہرہ لہو لہان ہو گیا, اچھا خاصا نقصان ہو گیا, اچھی خاصی تکلیف ہو گئی, گھر کو اتنی بڑی تکلیف ہو گئی. یہ واقعہ یعنی فتح شکست میں تبدیل ہوئے, دوبارہ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا تو وہ تو بھاگی رہے تھے, وقتی طور پر ان کو موقع مل گیا تھا حملہ کرنے کا, پھر وہ دوبارہ ان کو شکستی ہوئی, لیکن 70 صحابہ کرام بھی اس میں شہید ہوئی. تو اس کا صحابہ کرام کو بڑا غم تھا, آپ نے کچھ نہیں فرمایا, لیکن صحابہ کرام جو دل و جان سے آپ پر قربان تھے, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ذرا سی غفلت سے حضور کو اتنی تکلیف پہنچ گئی, تو انہیں بڑا اس کا صدمہ تھا. وہ اپنے اپنی شفقت اور اپنی نرمی کی بنا پر ان سے کچھ نہیں فرمایا, لیکن ان کو تو تکلیف ہو رہی تھی. اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ بھائی ان کو معاف بھی کرو, اور ان سے جو آپ کی نافرمانی ہو گئی اس پر ان کے لیے استغفار بھی کرو, اور حسب سابق ان سے مشورہ بھی لیتے رہو ان کی دل کو لے کے لیے, تاکہ ان کو یہ خیال نہ ہو کہ میری پرندے اب کیا ہو. اوکے فرمایا فیض اعظم کا متوکل اللہ, لیکن جب آپ ان سے رائے لینے کے بعد اور اپنی رائے پر غور کرنے کے بعد جب آپ کسی ایک پہلو پر ارادہ کر لیں کہ یہ مناسب ہے, فتوکل اللہ, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو, اس کام کو کر دو, چاہے وہ ان کی رائے کے مطابق ہو چاہے وہ اپنی رائے کے مطابق ہو. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے موقف کرے. تو حضور کو بھی اللہ پاک نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے لیے فرمایا, تو حضور سے بڑھ کر کون عقل مند ہو سکتا ہے, آپ سے بڑھ کر کون سمجھدار ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے کی طرح ان سے مشورہ کرتے رہا. اس لیے مشورے کی اہم امور کے اندر ضرورت ہے. تو جو کام ایسا ہو جو اہم ہو, چاہے دنیاوی اعتبار سے اہم ہو چاہے دینی اعتبار سے اہم ہو, اور اس میں نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہو, تو اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے. تین قسم کے کام میں نے بتایا کہ جس دو میں مشورہ نہیں ہوتا, ایک میں مشورہ ہوتا ہے. جو قرآن حدیث کے احکام ہیں جن کے حکم اللہ اس کے رسول نے کلائے بعد میں دے دیا ہے, اس میں کوئی مشورہ نہیں, وہ تو حکم ہے ماننا ہے عمل کرنا ہے, گناہ ہے تو بچنا ہی بچنا ہے. کیسے بچوں, کس طریقے سے بچوں, کیا طریقے اختیار کروں, کیا تدبیر اختیار کروں, اس میں مشورہ ہو سکتا ہے, لیکن اس حکم میں مشورہ نہیں ہو سکتا. اور جو کام فطری ہیں طبعی ہیں معمولی ہیں عام نوعیت کے ہیں, ان میں بھی مشورے کی ضرورت نہیں. بس وہ امور جو اہم ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے ناکامی بھی ہو سکتی ہے, نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے, فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان کا بھی خطرہ ہے, ایسے اہم امور میں مشورہ کرنا چاہیے. اور ایسے اہم امور کو مشورے کے بعد اور سب کی رائے لینے کے بعد پھر جو اہم پہلو معلوم ہو اس پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چاہیے. اب دوسری بات سمجھنے کی, دوسری بات یہ ہے کہ کیسے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. ہر ایک سے تھوڑی مشورہ ہو سکتا, مشورہ کرنا کیسے لوگوں سے چاہیے یہ بھی سمجھنے کی بات. تو اس میں بھی چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک, جس آدمی سے مشورہ لیا جائے وہ عقل مند ہو, یہ تو سب کے سمجھ میں آتی بات. بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں, اسے کون مشورہ لے گا. بعض لوگ عقل مند ہوتے ہیں مگر بہت کم عقل مند ہوتے ہیں, معمولی عقل والے ہوتے ہیں, تو ان سے مشورے کی ضرورت نہیں. عقل مند ہونا چاہیے, صحیح عقل مند ہونا چاہیے. ایک تو عقل مند ہونا چاہیے, دوسرے آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد ہونا چاہیے. کیونکہ جو آپ کا ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کے حق میں اچھا مشورہ نہیں دے گا. عقل مند بھی ہو اور آپ کے حق میں آپ کا ہمدرد اور بھائی خواہ بھی ہو, خیر خواہ بھی ہونا چاہیے. تیسرے, جس کام میں آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں اس کا ماہر ہونا چاہیے. اب ہزاری عالمی سے آپ مشورہ لیں گے تو وہ خود نہیں کیا کہے. تو ہزاری آدمی سے, جاہل آدمی سے مشورہ لو لینے کی اجازت, اس سے مشورہ مت لو. ایک لطیفہ یاد آ گیا, وہ سن لو. کسی گاؤں میں کوئی دیہاتی کھجور کھانے کے لیے کھجور کے درخت پہ ڈٹ گیا. اب وہ چڑھ دو گیا, جب بھوک لگ رہی تھی تب تو اس نے کچھ دیکھا نہیں کہ میں چڑھ رہا ہوں تو اتروں گا کیسے. اپنے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چڑھنے سے پہلے اترنے کو دیکھے کہ میں آؤں گا تو کیسے آؤں گا. یہ عقل مندی کی بات ہے, مگر وہ بیوقوف تو بیوقوف ہی ہوتا ہے. دیہاتی ہم تو بےچارے سادہ ہی ہوتے ہیں, وہ بھوک کی وجہ سے وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا. اور جب پیٹ بھر گیا اب اترنے لگا تو اس کو جھائی آنے لگی, چکر آنے لگے کہ میں کیسے اتروں. بڑا پریشان ہوا, چیخنے لگا, چلنے لگا, ہائے مرا ہائے مرا. اس کی آواز سن کر کے گاؤں والے بھاگے بھاگے آئے, دیکھا کہ آنے اتنے اونچے درخت پر بغیر رسی کے چڑھ گیا, وہ بغیر سیڑھی لگائے چڑھ گیا. تو اب سوچ رہی ہے کہ اس کو اتارے کیسے, کون جائے اس کے پاس, کون اس کو اتار کر کے لائے. سیڑھی ان کے ذہن میں ہوگی نہیں, اتنی لمبی نہیں ہوگی, یعنی سیڑھی لگا دیتے کہ اس پہ آ جائے. تو ان کے گاؤں میں ایک تھا عقل مند, جسے کہتے تھے بوجھ بجکڑ. جس کو یہ اپنا عقل مند کہتے اس کا نام تھا بوجھ بجکڑ. اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت, ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا ہے, درخت کھجور کا بہت اونچا ہے, اب وہ اس سے اترا نہیں جا رہا, ہم سے اتارا نہیں جا رہا. کیسے اتارے؟ ارے تم بے وقوف ہو, ذرا بھی تمہیں عقل نہیں. میں بتاتا ہوں ترکیب کیسے اترو گے اس کو. جاؤ جلدی سے رسی لے کر کے جاؤ اور اس سے کہو گولا بنا کر کے اس کو پھینکو کہ اس کو لپک لے اور اپنی کمر میں باندھ لے, اور جو کمر میں باندھ لے گی جھٹکا دینا نیچے آ جائے. یار ہمارے بوجھ بوجھ کر کتنے عقل مند ہے, ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اتارے. انہوں نے بھائی آسان ترکیب بتا دی, فوراً رسی لے گئے, موٹی سے رسی گئے لے گئے, گولا بنایا اس کو, دو سے پھینکا, اس نے پکڑ لیا, انہوں نے کمر میں باندھ لے باندھ لی. سب نے مل کر ایک جھٹکا مارا, ذرا سی دیر میں نیچے وہ مر گئے. ہم یہ سوچ رہے مر کیوں گئے, آیا تو ہو جاتی مر کیوں گیا. پھر گیا پوچھ بولے کر کے بعد حضرت وہ آ گئے دھرتی آ گیا مر گیا. ارے اس کی موت آتی, میں نے تو بہت ساتھ میں اس طرح سے رسے باندھ باندھ کے جوئن سے نکالے, کوئی بھی نہیں. یہ بھی بوجھ بڑے کڑکی بھی پوری کے یار ہے کہ درخت پہ سے اتارنے والے اتارنے کو قیاس کر لیا, تو ایسے باندھ کر نکالنے کو, تو ایسے سے مشورہ کر دی. لہذا کسی حقوق سے یہ کم عقل آدمی سے مشورہ نہیں ہو. عقل مند آدمی ہو, پھر دوسرے آپ کا ہمدرد بھائی خواہ ہو, دوسرے جس کام میں مشورہ لینا چاہتے ہو اس کے وہ ماہر بھی ہو. اب بیماری کا مشورہ کسی کارپینٹر سے نہیں لے سکتے, یا کسی ڈاکٹر سے آپ کارپینٹر کا مشورہ نہیں لے سکتے, اور کسی بیماری کے علاج سے کسی کارپینٹر سے مشورہ نہیں لے سکتے. یہ آج کل یہ بہت لوگوں کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے کہ بس وہ ہر چیز کا مشورہ ہر آدمی سے کر لیتے. ارے بھائی پہلے سوچو تو صحیح, تم جس کام کے اندر مشورہ لے رہے ہو پہلے اس کام کے ماہر کو تو دیکھو کہاں ہے. اس کے اندر اس کا تجربہ ہے, اس کی مہارت ہے, وہ اس کو پوری طرح جانتا ہے نہیں جانتا ہے یہ نہیں دیکھتے. ہر ایک سے مشورہ کرتے رہتے. نتیجہ یہ کہ وہ جس کی لائن نہیں ہوتی, جو کوئی نہ کوئی تو آج کل مشورہ دینے کی تو سب میں عادت پائی جاتی ہے. مشورہ دینے کی بھی لوگوں کے بڑی عادت ہے, کوئی کسی سے جا کے پوچھے تو فوراً کوئی نہ کوئی رائے دے دے گا, صحیح ہو یا غلط ہو, اچھا انجام ہو, اچھا ہو یا برا ہو. دینے مشورہ دینے سے بچو, جیسے لینے والوں کی عادت خراب ہے ویسے دینے والوں کی بھی عادت خراب ہے. تو یہ کہ وہ مشورہ لے کر آئے دن نقصان ہوتا رہتا. پھر کہتے ہیں میں نے تو مشورہ کر کے کیا تھا, میں نے تو مشورہ کر کے کیا تھا. پوچھے وہ کس سے کیا تھا, کہتا ہے کہ کسی اناڑی سے کیا تھا جسے کوئی تجربہ ہی نہیں. ارے بھائی کاروبار کرنا چاہتے ہو تو کاروبار کی سینکڑوں قسم ہے, اس قسم کے لائن کے ماہروں سے مشورہ کرو. وہ تمہارا خیر خواہ ہمدرد بھائی خامی ہو, صاحب الرائے بھی ہو, ان سے مشورہ کرو گے تب فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور پھر ایک اور لوگوں کے اندر خرابی آ گئی کہ مشورے میں جو دوسرا رائے دیتا ہے سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرنا واجب ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے, ورنہ تو مشورہ دینے والے بعض مرتبہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ مشورہ دیا تھا عمل کیا نہیں, لے ہم نہیں آئندہ نہیں دیں گے مشورہ. تو بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا, جو مشورہ لے رہا ہے وہ ضرور آپ کے رائے پر ہی عمل کرے. مشورہ تو رائے لینے کا نام ہے بس. اس کے بعد اب جو مشورہ دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان آرا میں غور کرے کہ کون کس کی رائے زیادہ بہتر اور واقعی ہے, اور پھر اپنی جو رائے ہے اس میں بھی غور کر لے. اگر اپنی رائے اچھی معلوم ہوتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس میں عمل کر لے, اگر دوسرے کی رائے اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ بھروسہ کر کے اس میں عمل کر لے. کہنا سیدھا سادہ پاکیزہ طریقہ ہے. تو خیر خواہ ہمدرد سے, ماہر سے, تجربہ کار آدمی سے مشورہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشورے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اہم امور کو مشورہ کر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا ان الحمد لله. اللهم لك الحمد والسلام عليك انت كما اصبحت على نفسك. اللهم لك الحمد والسلام عليك انت كما اصبحت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا رحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما, دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. اپنے تمام اہم امور کو یا اللہ مشورہ کر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپس میں الفت اور محبت نصیب فرما, اتفاق و اتحاد عطا فرما. یا ارحم الراحمین, اپنے معاملات کو درست اور صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرما, جائز طریقے سے صفائی کے ساتھ معاملات انجام دینے کی توفیق عطا فرما, حسن معاشرت کی توفیق عطا فرما, سوئے معاشرت سے بچنے کی توفیق عطا فرما, سوئے معاشرت سے زیادہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو بھی دین سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ معاشرت کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے بھی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں, یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما, ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. ہم سب کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين. امين. رحمه الله.